बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج منگل ہے، اس فند کی 5 فروری کی 23 اور رجب کی 11 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلسی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ 3 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ ہماری شام کی یعنی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ ایٹمی معاملے میں ایران ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ملکی مصلحت اور ضرورت کے مطابق ایٹمی پروگرام کو ترقی دیتا رہے گا۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی مخالفت کے باوجود وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر ملک ایوان بالا کے انتخابات کھلی رائے دہی کے ذریعے کرائے جانے پر زور دیا ہے، اور ہندوستان اور چین نے کہا ہے کہ باہمی اتفاق سے زیر التوا مسائل حل کیے جائیں گے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ ایٹمی معاملے میں ایران ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائے گا، اور ملکی مصلحت اور ضرورت کے مطابق ایٹمی پروگرام کو ترقی دیتا رہے گا۔ ماہرین کی کونسل مجلس خبرگان رہبری کے سربراہ اور ارکان سے ملاقات کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حکومت پر زور دیا کہ وہ پابندیوں کے خاتمے سے متعلق پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون پر، جو ایک اچھا قانون ہے، پوری طرح سے عمل درآمد کرے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں کمی کے بارے میں امریکہ اور تین یورپی ملکوں کے بیانات کو آمرانہ، غیر منصفانہ اور تہذیب سے عاری قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پہلے دن سے اور طویل عرصے تک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایٹمی معاہدے پر عمل کرتا آیا ہے، جبکہ یہی چار ممالک تھے جنہوں نے شروع دن سے معاہدے پر عمل نہیں کیا، لہذا ان سے ہی باز پرس کی جانی چاہیے اور انہیں سزا بھی دی جانی چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ کے ایٹمی معاہدے سے نکل جانے اور یورپ کی جانب سے بھی اس کا ساتھ دیے جانے کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی معاہدے سے نہیں نکلا، بلکہ اس نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں بتدریج کمی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ فریق مقابل کی جانب سے وعدوں کی پاسداری کی صورت میں سارے اقدامات واپس لیے جا سکتے ہیں۔ آیت اللہ الاسماء سید علی خامنائی نے سامراجی زبان کے استعمال کو مغربی ملکوں کے تئیں ایرانی عوام میں پائی جانے والی نفرت میں اضافے کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس درمیان عالمی صہیونزم کا مسخرہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر لے تو وہ کیا اس کے بڑے بھی ہمیں ایسا کرنے سے نہیں روک سکتے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ جو بات ہمیں ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکے ہوئے ہے وہ اسلامی تعلیمات اور اس کی اساس ہے، جس میں عام لوگوں کے قتل کا سبب بننے والے ہتھیاروں چاہے کیمیائی ہوں یا ایٹمی کی تیاری کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ آیت اللہ الاسماء سید علی خامنائی نے امریکہ کی ایٹمی بمباری میں 220,000 جاپانیوں کے قتل عام اور اسی طرح یمنی عوام کے محاصرے اور مغربی ملکوں کے جنگی طیاروں کے ذریعے بازاروں، ہسپتالوں اور اسکولوں پر کی جانے والی بمباری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اہم شہریوں اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام تو امریکہ اور یورپ کا وتیرہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اس طریقے کو قبول نہیں کرتا اور اسی لیے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کا سوچتا بھی نہیں۔ البتہ ہم ملکی ضرورت کے مطابق ایٹمی توانائی کے حصول کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران یورینیم کی افزودگی صرف 20% تک محدود نہیں رکھے گا، ایران کو جس مقدار میں یورینیم افزودہ کرنے کی ضرورت ہوگی انجام دے گا۔ مثال کے طور پر ایٹمی پروپیلروں یا دیگر کاموں کے لیے ہم یورینیم کی افزودگی کو 60% تک لے جا سکتے ہیں۔ آیت اللہ الاسماء سید علی خامنائی نے ایٹمی معاہدے میں درج افسودگی کی سطح اور مدت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ چند برس کا یہ معاہدہ جو طے پایا ہے، اگر مغرب نے اس پر عمل کیا تو ہم بھی اس مقررہ مدت تک ہی عمل کریں گے۔ البتہ یورپ والے جانتے ہیں کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ایٹمی ہتھیار ایک بہانہ ہے اور وہ تو روایتی ہتھیاروں تک بھی ہماری رسائی کے مخالف ہیں، کیونکہ وہ ایران کی طاقت کے عناصر کو اس سے چھیننا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ الاسماء سید علی خامنائی نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ مستقبل قریب میں ایٹمی بجلی گھر دنیا بھر میں پاکیزہ اور صاف ستھری توانائی کے حصول کا اہم ترین ذریعہ ہوں گے، جس کے لیے یورینیم کی افسودگی ضروری ہوگی اور ہم اس دن کا انتظار نہیں کر سکتے، بلکہ آئندہ کی ضرورت کے اس کام کو ہمیں آج سے ہی شروع کرنا ہوگا۔ ایران کے صدر مملکت کے دفتر کے سربراہ محمود وائسی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا قانون 23 فروری سے نافذ ہوگا اور آئی اے ای اے کے معائنہ کاروں کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا جائے گا۔ محمود الوائسی نے کہا کہ ہم نے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ ایڈیشنل پروٹوکول کے بارے میں پارلیمنٹ کا قانون 23 فروری سے نافذ ہوگا۔ محمود وائسی نے پیر کو ایڈیشنل پروٹوکول کے بارے میں کہا کہ ہم نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کو آگاہ کر دیا ہے کہ ایران میں حکومت اور حکام سبھی متفق ہیں کہ اس قانون پر عمل ہونا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے دفتر کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہم نے فریق مقابل کو ایسا کوئی بہانہ نہیں دیا جس سے وہ ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم قانون کو نافذ نہ کریں۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی مخالفت کے باوجود وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر ملک کے ایوان بالا کے انتخابات کھلی رائے دہی کے ذریعے کرائے جانے پر زور دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان کے ساتھ ایک رابطے کے دوران کہا ہے کہ کھلی رائے دہی ایوان بالا کے انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کے درمیان بات چیت میں ایوان بالا کے انتخابات کے حوالے سے قانونی امور پر ضروری صلاح و مشورہ کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سینٹ الیکشن کو ہائی جیک کرنے والے جمہوریت پر دھبا ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب ایوان بالا کے اجلاس کے دوران حزب اختلاف کی جماعتوں نے کھلی رائے دہی کی ایک بار پھر مخالفت کی ہے اور اس سے متعلق صدارتی فرمان کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ ہندوستان اور چین نے کہا ہے کہ باہمی اتفاق سے زیر التواء مسائل حل کیے جائیں گے۔ ہندوستان اور چین کے فوجی کمانڈروں کے مابین چین کی سرحد پر واقع مولڈو علاقے میں دسویں مرحلے کی بات چیت کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 16 گھنٹے طویل مذاکرات کے دوران دونوں فریقوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں ممالک کی سیاسی قیادت کے مابین معاہدے کی بنیاد پر رابطے اور بات چیت کو جاری رکھیں گے. زمینی سطح پر صورتحال کو مستحکم بنائیں گے اور زیر التوا معاملات کو مرحلہ وار حل کریں گے تاکہ سرحدی علاقوں میں امن اور دوستی کی فضا پیدا ہو سکے. ہندوستان میں کسانوں کا کہنا ہے کہ مطالبات کے حصول تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. ہندوستان میں کسان رہنماؤں نے کہا ہے کہ مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں 8 مارچ کو پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا جائے گا اور ہماری تحریک بدستور جاری رہے گی. کسان رہنماؤں نے مزید کہا کہ سارے تہوار دھرنوں ہی میں منائے جائیں گے. بی جے پی حکومت نے 3 زرعی قوانین بنائے ہیں جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ کسانوں کے حق میں ہیں, جبکہ کسان ان قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے انہیں اپنے نقصان میں سمجھتے ہیں اور ان کی فوری منسوخی پر بدستور اصرار کر رہے ہیں. کابل میں ایران کے سفارت خانے نے ایک بیان میں افغان شہریوں کے خلاف غیر انسانی اقدامات اور اس ملک میں ٹارگٹ کلنگ نیس عوام کے جاری قتل عام کی شدید مذمت کی ہے. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق کابل میں ایران کے سفارت خانے سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں افسوس کے ساتھ عام شہریوں کے خلاف غیر انسانی اقدامات اور عوام کے قتل عام کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور عالمی برادری ایسے مجرموں کے ہاتھوں وقوع پذیر ہونے والے دردناک واقعات کا مشاہدہ کر رہی ہے جو وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے ناپاک مقاصد کے حصول کے در پہ ہیں. امریکی فوجیوں کا ایک کاروان جس میں فوجی ساز و سامان سے بھرے ہوئے متعدد ٹرک شامل ہیں شمالی شام کے الحسکا علاقے میں پہنچا ہے. شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق مقامی ذرائع نے پیر کے روز اعلان کیا کہ امریکی فوجیوں کے ساز و سامان سے بھری 25 گاڑیاں صوبہ الحسکا کے المالکیہ شہر میں واقع خراب الجیر ایئر بیس پہنچی جہاں پر ان کی غیر قانونی چھاونی ہے. گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران عراق سے فوجی ساز و سامان سے لدے ہوئے امریکی فوجیوں کی سینکڑوں گاڑیاں شام کے الحسکا علاقے میں پہنچی ہیں. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے جامع ایٹمی معاہدہ اور ایران کا برحق موقف. جناز اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر سید میسم صاحب کو, اور اسی طرح ناروے سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے اوسلو میں مقیم سینئر تجزیہ نگار جناب حیدر حسین صاحب, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے پاکستان کے سرکردہ تجزیہ نگار جناب سی آر شمسی صاحب. تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آغاز کرتے ہیں یا اپنے تہران اسٹوڈیو میں موجود مہمان سید میسم صاحب سے. السلام علیکم جناب. جی سید میسم صاحب, منگل سے جو اضافی پروٹوکول تھا اس پر عمل درآمد کو ایران کی جانب سے روکا جا رہا ہے, ایران کے اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے اس سلسلے میں جو ایران کا ایران ایٹمک انرجی آرگنائزیشن جو ہے اس کا جو بیان آیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم 23 فروری سے آئی اے کے تحت جو بھی ایڈیشنل پروٹوکول ہے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ روک رہے ہیں. اس کے بعد یعنی آئی اے کے جو انسپیکٹرز ہیں ان کو ایکسیس حاصل نہیں ہوگا ایران کی نیوکلیئر سائٹس تک, اور جو آئی اے کے نگرانی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں ایران کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ریکارڈنگ ضرور ہوگی لیکن اس تک جو ہے وہ آئی اے کو رسائی حاصل نہیں ہوگی. اگر ایران کی جو شرط ہے یعنی جو توافق ہوا ہے جو مفاہمت ہوئی ہے آئی اے اے کے جو جنرل سیکرٹری ایران آئے تھے ان کے ساتھ, تو 3 مہینے تک ایران نے مہلت دی ہے, اور اگر امریکہ ان 3 مہینوں میں اپنی پابندیاں ہٹاتا ہے تو ایران وہ جو ریکارڈنگز ہوں گی ان کیمراز کی, تو وہ ایران آئی اے اے کو سونپ دے گا. اگر آئی اے اے ایران یہ دیکھے گا کہ 3 مہینے کے بعد بھی جو ہے وہ امریکی پابندیاں اسی طرح سے عائد ہیں اور نہیں ہٹائی گئی ہیں, تو ایران وہ ریکارڈنگز بھی جو ہے آئی اے اے کو نہیں دے گا. جبکہ اس سلسلے میں جو آئی اے اے کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کا جو بیان آیا ہے گروسی, انہوں نے ایک تو سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے کافی تعریف کی ہے ایران کے موقف کی, اور ایران نے جو ڈپلومیسی کو یہ ایک اور موقع دیا ہے 3 مہینے کا, اس کی انہوں نے کافی تعریف کی ہے وینا واپس جانے کے بعد, اور ایک طرح سے انہوں نے امریکہ کو اور یورپ کو انتباہ دیا ہے کہ یہ ایک اچھا موقع ہے. ورنہ ابھی ہم نے جو بہت کم کھویا ہے, لیکن اگر اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں اور اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو ہم بہت کچھ لوز کر دیں گے, بہت کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا, ہمارے اختیار سے چلا جائے گا. جبکہ انہوں نے جو یہ بیان دیا ہے کہ ایرانی سائٹس تک جو انسپیکٹرز ہیں آئی اے اے کے, ان کو بہت ہی ضروری رسائی حاصل رہے گی, اور ایڈیشنل پروٹوکول جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اچانک جو ہے ایران آئی اے اے کے انسپیکٹرز دورہ نہیں کر سکیں گے, تو اس میں اور ایران کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے تضاد ہم دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جو بیان دیا ہے, ایران نے یہ کہا ہے کہ صرف این پی ٹی کے تحت جو اپروچ ہو سکتی ہے صرف وہ حاصل رہے گی, اس کے علاوہ کوئی بھی ایڈیشنل پروٹوکول جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا.
لیکن یہ تو بیان میں کہا گیا ہے کہ 3 مہینے تک جو ہے وہ نگرانی کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا کیمروں کے ذریعے.
نہیں نہیں, وہ کیمروں کے ذریعے کہا ہے, یہ ایران کے بیان میں کہا ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو ضروری جو نگرانی تھی وہ جاری رہے گی. آئی اے اے کا جو ایڈیشنل پروٹوکول ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے تحت بھی بہت زیادہ ضروری جو رسائی ہے وہ حاصل رہے گی, جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ یہ کہ مکمل طور سے جو ہے وہ آئی اے اے کو جے سی پی او اے کے تحت جو رسائی حاصل تھی وہ روک دی جائے گی منگل سے. ہاں, جو این پی ٹی کے تحت جو رسائی ہے وہ حاصل رہے گی, جو سیف گارڈز ہیں
جو معمول کے مطابق ظاہر ہے ایڈیشنل پروٹوکول سے پہلے. جی ہاں, بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں اس وقت اوسلو, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اوسلو میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار جناب حیدر حسین صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
حیدر حسین صاحب, منگل 23 فروری سے ایران نے ایرانی پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کے مطابق ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد کو روکنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا, یعنی معائنہ کاری کا جو عمل تھا ایڈیشنل پروٹوکول کے تحت وہ بھی رک جائے گا, اور دیگر جو عمل درآمد کا سلسلہ تھا وہ بھی رک جائے گا. اور گروسی نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا جو آئی اے اے کے سربراہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ آئے, انہوں نے یہاں بات کی, مشترکہ بیان جاری کیا گیا. 2018 سے اب تک ایران مسلسل امریکہ اور یورپ کو جو ہے موقع دیتا رہا, مواقع دیتا رہا. 3 مہینے کا پھر ایک موقع دیا ہے, وہ بھی ایک محدود پیمانے پر کہ کیمریز جو ہیں وہ لگے ہوں گے, اس میں ریکارڈنگ ہوتی رہے گی, لیکن اس کی ریکارڈنگ تک آئی اے اے کو رسائی حاصل نہیں ہوگی 3 مہینے تک. اگر 3 مہینے کے اندر امریکہ اور یورپ نے اپنے وعدوں پر عمل کیا تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ بھی ہم ریکارڈنگ فراہم نہیں کریں گے. ایران کے اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بہت معقول ایران کا جو ہے رویہ رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے 2015 میں, ایران نے اپنے جو بھی معاہدے کے مطابق اس پر جو یعنی عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا ایران نے اس پہ عمل کیا, اور بین الاقوامی جو ایٹمی انرجی ہے اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی, آئی ای اے نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایران نے جو ہے وہ اس پروٹوکول پہ عمل کیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ ایران کب تک یک طرفہ طور پر اس معاہدے پر عمل درآمد کرتا رہے گا؟ اس معاہدے کے جو دیگر فراقین تھے ان پر بھی تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ بھی اپنی طرف سے ان ذمہ داریوں کو پورا کریں جو اس معاہدے کے تحت طے پائی تھی. لیکن ہوا یہ کہ 2018 کے اندر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ایک بدماشی کے ذریعے اپنے یعنی طاقت کے مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کی, بلکہ اس قسم کی ناجائز اور یعنی غیر قانونی قسم کی پابندیاں عائد کی کہ کوئی دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ تجارت نہیں کر سکیں گے, اگر کریں گے تو ان ممالک پر بھی جو ہے وہ پابندیاں لگ جائیں گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو رویہ تھا انتہائی نامعقول رویہ تھا, انتہائی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھی. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر جو معاہدات ہوتے ہیں ان کے بارے آپ رائے قائم کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو معاہدے ہوں جس میں دنیا کی 6 بڑی طاقتیں ایران کے ساتھ معاہدہ کر رہی ہوں، دیکھیں روس اس میں شامل تھا، چین تھا، امریکہ تھا، جرمنی تھا، برطانیہ تھا، فرانس تھا، اب یہ سارے بڑے ممالک ہیں، اور اگر یہ اپنی کہے ہوئے دستخط کیے ہوئے معاہدے پر عمل درآمد نہ کریں تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ دنیا بھر میں کوئی بھی ملک جو ہے کسی بھی بین الاقوامی معاہدے پر کیا اس کا اعتبار، ساری دنیا سے جو سفارتکاری ہے اس پر سے اعتبار اٹھ جائے گا، جبکہ ایران نے اپنے طور پر اتنے عرصے تک مسلسل اس پر اس معاہدے کی پاسداری کی اور اس کی تصدیق بھی ہوتی رہی، یعنی بین الاقوامی ادارے اس بات کی تصدیق کرتے رہے، اقوام متحدہ اس بات کی تصدیق کرتا رہا کہ ایران اپنے حصے کی جو معاہدے پر عمل داری وہ کر رہا ہے، تو اب ایران کے پاس آپ یہ مجھے بتائیے کہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا سوائے اس کے کہ ایران کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی بہت ہو گیا، ہماری طرف سے ہم یک طرفہ طور پر اس معاہدے پر عمل درآمد کر رہے ہیں جو کہ ہم اپنی طرف سے تمام ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پر جو دوسرے جو معاہدے کے فریقین تھے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، تو آخر ہم کب تک؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران بالکل حق بجانب ہے اس معاہدے کو سسپینڈ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اور پھر بھی دیکھیے ایران نے ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندی کا بھی ثبوت دیا ہے اور ایک طرح سے پھر ایک موقع دیا ہے امریکہ کو اس بات کے لیے کہ دیکھیے ابھی بھی ہم آپ کو 3 مہینے کا موقع دے رہے ہیں، یعنی کل جو معاہدہ ہوا ہے، یعنی جو رافائل گروسی صاحب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، جو کہا انہوں نے اس کے بعد کہ بھائی ایک بہت ہی انسٹیبل صورتحال تھی، اس میں ایک ہم نے بہت یعنی بہتر ہم نے معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ایران نے بہت لچک کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ جس طرح کا رویہ ایران کے ساتھ رکھا گیا ہے، دیکھیں آپ 42 سال سے آپ نے ایک ملک پر پابندیاں غیر قانونی، غیر مطلب جس کا کوئی جواز نہیں بنتا، آپ نے وہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور آج بھی جو ہے آپ جو ہے وہ یعنی ایک ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جو صرف اور صرف غنڈا گردی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، بدماشی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس شاید زیادہ طاقت ہے اس لیے آپ یہ پابندیاں لگا کے لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں، لیکن مجھے آپ بتائیے کہ بین الاقوامی سطح پر اس قسم کی حرکتوں سے آپ کیا حاصل کریں گے؟ یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ ایران تنہا ہو جائے، ہوا اس کے بالکل برعکس، ہوا یہ کہ امریکہ تنہا ہو گیا، یعنی وہ ٹھیک ہے کہ یورپی یونین کے ممالک جو ہیں وہ کھلم کھلا یہ بات نہیں کہتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کے دور صدارت میں جتنے تعلقات خراب رہے امریکہ کے، یورپی یونین کے ساتھ بھی خراب رہے، نہ صرف یہ کہ چین اور روس کے ساتھ خراب تھے وہ تو چلیے مان لیا کہ، لیکن خود جو ان کے سب سے زیادہ یعنی ان کے اتحادی تھے یورپ، اس سے بھی ان کے تعلقات خراب
بہت ہو. شکریہ میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں حیدر حسین صاحب، بہت شکریہ، چلتے ہیں پاکستان جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے سرکردہ تجزیہ نگار جناب سی آر شمسی صاحب، السلام علیکم جناب. سی آر شمسی صاحب، ایران جو ہے وہ ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد روک رہا ہے ایٹمی معاہدے کے تعلق سے یا ایٹمی سرگرمیوں کے تعلق سے، ظاہر ہے کہ مئی 2018 سے لے کر فروری 2021 کا وقت آ گیا ہے، صبر و تحمل کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بہت شکریہ جی اس اہم موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا،
نوازش.
میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے دو بہت اہم پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ ایران کی جو سفارتکاری تھی یا اپنے اصول پر جو انہوں نے 2018 سے لے کر اب تک ایک بہت سنجیدہ رویہ اور تحمل کا اور صبر کا جو مظاہرہ کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سیاست میں اور اس وقت جو اس سارے معاہدے کے فریق ہیں ان کو اس کا ادراک ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے محترم صدر صاحب نے چند دن پہلے جب امریکہ میں جو تبدیلی آئی تھی جو اپنا ایک پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے جو بائیڈن سے یہ توقع کا اظہار کیا تھا کہ وہ واپس اوباما معاہدے کی طرف آئیں گے اور ایران پر جو غیر انسانی پابندیاں عائد ہیں پورا ایک طویل عرصے سے وہ واپس لی جائیں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صورتحال بدل رہی ہے، موسم بدل رہا ہے، اور جو آج معاہدہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس پہ بھی دیکھیں کہ ایران نے بہت ایک کھلے دل سے ایک راستہ رکھا ہے کہ پابندی جاری بھی رہے گی، کیمرے آن بھی رہیں گے، لیکن ساتھ ایک انتباہ کیا ہے کہ اگر اب بھی صورتحال معمول پر نہیں لائی گئی تو اس کے کچھ بھی نتائج ہو سکتے ہیں، اور پھر ایران جو بین الاقوامی معاہدے ہیں یا اس سے وہ آزاد ہوگا. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ آپ ساتھ ہی اس کے دیکھیں کہ جب لگتا ہے کہ صورتحال معمول کی طرف جا رہی ہے اور امریکہ کی جو نئی مینجمنٹ ہے وہ واپس اس معاہدے میں آنے کے اشارے دے رہی ہے.
سیار شمسی صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ 1979 میں جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا تو اس وقت بھی ڈیموکریٹ حکومت تھی, کارٹر اس وقت وہاں کے صدر تھے, اور آج 42 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ 40 سال کے بعد ہر شخص میں جو ہے وہ فکری بلوغ پیدا ہو جاتا ہے, بالغ نظر اس میں پیدا ہو جاتی ہے. 40-42 سال کا عرصہ ڈیموکریٹ حکومت کے لیے یا پارٹی کے لیے کافی نہیں ہے ایران اور ایرانی عوام کو سمجھنے اور اس کے موقف اور اس کے نظریات کو در کرنے کے لیے, کچھ توقع کی جا رہی ہے؟
بہت درست نقطہ اٹھایا ہے آپ نے کہ ملکوں کے رویے جو ہیں وہ حالات کے ساتھ ان میں تبدیلی آتی ہے, تو لچک پیدا ہوتی ہے, لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے حوالے سے ہو یا اسلامی ممالک کے حوالے سے ایک مخصوص جو سوچ ہے وہ کبھی اس میں بڑا کوئی دراڑ نہیں آئی, اور اسی طرح چہرے بدلتے رہتے ہیں. ریگن کے بعد بہت سے نئے صدور آئے اور ہماری توقعات رہی کہ شاید اب چینج آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ نقطہ جو اس سے پہلے آپ نے سوال کیا اسلو میں ہمارے دوست کے ساتھ, کہ اس وقت یقیناً جو بائیڈن انتظامیہ کے جو اشارے ہیں وہ قدر ماضی سے مختلف ہیں, قدر ٹرمپ کے جو آخری جو ان کا جارحانہ انداز تھا, لیکن ایک پھر ایک لولی پاپ تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جب تک کہ اس رویے میں ایک واضح تبدیلی ہوتی نظر آئے, اور ایران سمیت جہاں جہاں بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں, فلسطین ہو کشمیر ہو, جو ایک ایسے ایشوز ہیں انسانی حقوق کے, وہاں جب تک ایک بڑا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا تو ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں یہ تقاضا کرتے ہیں ایران سمیت تمام اسلامی دنیا کو کہ وہ 54-58 اسلامی ملک.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. سیار شمسی صاحب, ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال گیند اب حقیقی معنوں میں مغرب کے پالے میں ہے, اور اب جو بھی کرنا ہے ایٹمی معاہدے کو بچانے کے تعلق سے وہ یورپ اور مغربی ملکوں کو کرنا ہے. ایران اپنی طرف سے سب کچھ کر چکا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہان سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ان کے دربار میں آ جاؤ سوالی بن کر, ان کے دربار میں آ جاؤ سوالی بن کر, بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر,
بیمار شفا یاب دوا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پہلے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام صبح امید. سماعت فرمائیے.
صبح امید.
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے برا شخص وہ ہے جو امانت داری پر ایمان نہ رکھتا ہو اور خیانت سے پرہیز نہ کرتا ہو. لہذا خیانت سے بچو، کیونکہ وہ گناہ کبیرہ ہے اور خائن اپنی خیانت کی وجہ سے ہمیشہ آتش جہنم میں جلتا رہے گا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین خداوند عالم رسول اسلام اور آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص مومن ہے، اور مومن کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ امانت داری پر عمل بھی ایمان ہی کا حصہ ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اعلان نبوت کے پہلے ہی صادق الامین کے بابرکت لقب سے جانے پہچانے جاتے تھے. عربی زبان میں امانت کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت بتائی گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، منافق کی تین علامتیں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو دوسرے کو اس طرح سپرد کی گئی کہ سپرد کرنے والے نے اس پر بھروسہ کیا ہو اور یہ اس کا حق ادا کرے گا، یہ ہے امانت کی حقیقت. اور اگر امانت کی اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو بے شمار چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. آج اس کا مفہوم بہت محدود سمجھا جاتا ہے. ہمارے ذہنوں میں امانت کا تصور صرف اتنا ہی ہے کہ کوئی پیسہ لے کر آئے اور یہ کہے کہ یہ پیسہ آپ بطور امانت اپنے پاس رکھ لیجئے، جب ضرورت ہوگی تو اس وقت میں آپ سے واپس لے لوں گا. مگر امانت صرف اسی حد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور بہت ساری چیزیں امانت میں داخل ہیں جن کے بارے میں اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ بھی امانت ہے، اور ان معاملات میں امانت جیسا سلوک کرنا چاہیے. امانت میں دیے ہوئے مال کی حفاظت کرنا بلکہ اسی حالت میں واپس کرنا، ہر کسی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا جس کا حق اس پر ہے ادا کرنا، حق تلفی نہ کرنا، دغا نہ دینا، دھوکہ نہ دینا، غبن نہ کرنا، بددیانتی نہ کرنا، کسی کے مال کو غصب کر لینا، کسی کا راز فاش نہ کرنا، یہ سب کے سب امانت ہی میں شامل ہیں. ہاں، امانت میں خیانت گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کے دائرے میں عبادات سے لے کر معاملات زندگی تک کے تمام شعبے داخل ہیں۔ پروردگار عالم سورہ انفال کی 27ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو، خدا و رسول اور اپنی امانتوں کے بارے میں خیانت نہ کرو، جبکہ تم جانتے بھی ہو، اور جان لو کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال ایک آزمائش ہیں، اور خدا کے پاس اجر عظیم ہے۔ اسی طرح خداوند عالم سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، اور جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ لہذا ہر شخص کا فریضہ ہے کہ وہ خداوند عالم اور قرآن و سنت کے فرمان پر عمل کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کیونکہ یہی گناہ ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم شیخ سرکار حسین صاحب گھوسی مئو یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم قابل مبارکباد ہے کہ وہ بہترین علمی اور عمدہ پروگرام ترتیب دیتی ہے۔ ریڈیو تہران کے پروگرام نہ صرف بڑوں اور جوانوں کے لیے مفید ہوتے ہیں، بلکہ بچے اور خواتین بھی، بلکہ ہر انسان کے لیے مفید ہوتا ہے، کیونکہ صداقت پر مشتمل ہوتا ہے۔ بزم دوستاں سن کر دل بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اور سامعین محترم شیخ سرکار حسین صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے دو وزیر تھے، ان میں سے ایک مہربان اور پرخلوص تھا اور دوسرا حاسد اور بد کردار۔ حاسد اور بد زبان وزیر مہربان اور پرخلوص وزیر سے خوش نہیں تھا، اور ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسے نقصان پہنچائے اور بادشاہ کے سامنے اسے ذلیل کرے۔ لیکن مہربان وزیر اس کی تمام کارستانیوں کو جانتا تھا اور اس کی سازشوں سے باخبر تھا، لہذا وہ خاموش رہتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ایک شخص کو قیدی بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا گیا کہ یہ بادشاہ کو برا بھلا کہتا ہے اور کوچہ و بازار میں کھڑے ہو کر بادشاہ کے ظلم و ستم کو بیان کرتا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس بیچارے آدمی کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ دونوں ہی وزیر اس بیچارے کے قریب کھڑے تھے۔ جیسے ہی ایک سپاہی جلاد کو بلانے کے لیے جانے لگا تو وہ آدمی ایک بار پھر بادشاہ کے خلاف کچھ بڑبڑایا۔ بادشاہ کیونکہ اس شخص سے دور تھا، لہذا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے مہربان وزیر سے پوچھا، یہ شخص کیا بڑبڑا رہا ہے؟ مہربان وزیر نے اس بیچارے آدمی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد بادشاہ کی طرف رخ کر کے کہا، اے عادل بادشاہ، یہ بیچارہ تو آپ کے حق میں دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا غصے کو پینے اور عوام کی خطاؤں کو معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ اب سنیے حاسد وزیر کی داستان۔ اس نے تو اس بیچارے آدمی کی بات بڑبڑاہٹ کو سنا تھا جو اندر ہی اندر بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور مہربان وزیر نے بادشاہ کو بالکل برعکس بات بتائی تھی۔ حاسد وزیر نے دل ہی دل میں سوچا کہ مہربان وزیر سے انتقام لینے کا اچھا موقع ہے، اگر اس کے جھوٹ کو برملا کر دیا جائے تو وہ بادشاہ کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے گا اور شاید بادشاہ اسے سزا بھی دلوا دے۔ یہ سوچ کر حاسد وزیر نے بادشاہ کی جانب رخ کیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے حضور میں جھوٹ بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ آدمی تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے کے عالم میں حاسد وزیر کی طرف دیکھنے لگا۔ حاسد وزیر دل ہی دل میں بڑا خوش تھا کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت مہربان وزیر کی دروغ گوئی پر غصہ ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بادشاہ نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حاسد وزیر کی طرف رخ کر کے کہا، مجھے اس کا جھوٹ تمہارے سچ سے زیادہ اچھا لگا، کیونکہ اس کی نیت نیک تھی اور تو نے اپنی خباثت اور بدنیتی سے یہ بات کہی ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا ہے کہ دانا کہتے ہیں، دروغ مصلحت آمیز بہ از راستے فتنہ انگیز، مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے۔ یہ سن کر حاسد وزیر کی شرم کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ نے ایک بار پھر کہا، اس وزیر نے اپنی مہربانی اور اس بیچارے آدمی کی جان بخشی کے لیے اس طرح بات بنائی، اور اپنی اس بات سے اس شخص کی جان بھی بچا لی اور میرے احترام کو بھی ملحوظ رکھا، لیکن تیری نیت نیک نہیں تھی، تو نے اس آدمی کو بھی مروانے کی کوشش کی اور میری عزت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ تو نے میرے بارے میں اس شخص کی زبان سے نکلنے والے برے کلمات اپنی زبان سے دہرا کر میری بے عزتی کی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غریب آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر بادشاہ نے مہربان وزیر کو انعام دیا اور حاسد وزیر کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ جی ہاں سامعین، بالکل صحیح کہا ہے کسی نے، جو دوسروں کے لیے گڑا کھودتا ہے سب سے پہلے وہ خود اس میں گرتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا، اور پروگرام آج کے دن کی دعا کے ساتھ ہی ہماری پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو لیجئے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ با سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 اسفند 11 رجب اور 23 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 11 رجب سن 271 ہجری قمری کو ماہر لسانیات و علوم قرآنی اور ادیب ابو بکر محمد بغداد میں پیدا ہوئے۔ وہ ابن امباری کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے لسانیات اور علوم قرآنی حاصل کرنے کے بعد علم حدیث میں کام کیا۔ ابن امباری کا حافظہ بہت قوی تھا۔ ان کی کتابوں میں ادب القاطب اور ضمائر القرآن کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ 11 رجب سن 571 ہجری قمری کو نامور مورخ اور محدث ابن اساکر نے دمشق میں وفات پائی۔ انہوں نے 6 سال کی عمر سے اپنے والد اور دمشق کے دیگر علماء سے قرآن کریم، علم حدیث اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ابن اساکر نے 134 کتابیں تحریر کی، جن میں تاریخ دمشق کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب تاریخ، جغرافیہ اور دانشوروں، خاص طور سے دمشق کے محدثین کے حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ 23 فروری سن 1792 عیسوی کو برطانوی مصور جوشوا رینولڈز کا انتقال ہوا۔ وہ 1723 میں پیدا ہوئے۔ جوشوا رینولڈز نے بتدریج مصوری کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے اٹلی کا سفر اختیار کیا جہاں انہوں نے اطالوی مصوروں کے کام کو قریب سے دیکھا۔ اس کے بعد وہ برطانیہ واپس لوٹ گئے اور بڑی سنجیدگی اور مہارت کے ساتھ مصوری کا کام جاری رکھا۔ ان کی پینٹنگز میں حیرت زدہ بچی نامی پینٹنگ کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ رینولڈز عمر کے آخری ایام میں نابینا ہو گئے تھے۔ 23 فروری 1799 کو فرانس کے فوجی اور سیاسی رہنما نپولین بوناپارٹ نے مصر پر تسلط کے بعد شام پر، کہ جو کہ موجودہ شام، لبنان، اردن اور فلسطین پر مشتمل تھا، حملہ کیا۔ نپولین کا مقصد مصر کے ذریعے برطانیہ کو نقصان پہنچانا تھا، اور شام پر حملے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عثمانی سلطنت کا حصہ تھا اور عثمانی بادشاہ نے فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اس حملے میں اگرچہ نپولین کو ابتدا میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن چونکہ عثمانی بادشاہ کو برطانیہ اور روس کی حمایت حاصل تھی اور ادھر فرانس میں حالات خراب تھے، اس لیے اسے ناچار اپنے ملک پلٹنا پڑا اور شام میں فرانس اور عثمانیوں کی جنگ فرانسیسی فوج کی وطن واپسی پر ختم ہوئی۔ فروری 1955 کو معروف مصنف، شاعر اور سیاستدان پال لوئی کلوڈل کا فرانس میں انتقال ہوا۔ وہ 1868 میں پیدا ہوئے اور سیاسیات کی تعلیم حاصل کی۔ 1935 میں مختلف ممالک میں فرانس کے سفارتکار کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ بعد میں انہوں نے تصنیف، شاعری اور افسانوں پر کام کیا۔ ان کے افکار مسیحی روحانیت اور عرفان سے متاثر ہیں۔ ان کے شعری مجموعوں میں آثار بزرگ، معرفت مشرق زمین اور نوید جبرائیل بطرف مریم عذرا خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 5 اسفند کو ایران میں یوم خواجہ نصیر الدین طوسی منایا جاتا ہے۔ ایران کے عظیم مفکر اور دانشور ابو جعفر محمد بن محمد المعروف استاد البشر اور محقق طوسی سن 597 ہجری قمری میں طوس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے شروع میں حکمت اور عقلی اور نقلی علوم سیکھے اور کچھ سالوں کے بعد ریاضی، فقہ، فلسفہ، نجوم اور ادب کی تعلیم حاصل کی اور ان علوم میں استاد شمار ہوئے۔ اسماعیلیوں پر منگولوں کی فوج کا غلبہ ہونے پر خواجہ نصیر الدین طوسی ہلاکو خان کے نزدیک ہوئے اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کا قتل عام، ثقافتی مقامات کی بربادی اور شہروں میں ہونے والی لوٹ مار کو رکوایا۔ انہوں نے بزرگ ریاضیدان شخصیات کو جمع اور سن 657 ہجری قمری میں مراغہ کے رصد خانے کی تعمیر کا کام شروع کیا اور اسی رصد خانے میں ایک وسیع کتب خانہ بھی قائم کیا جس میں 400,000 کتابیں تھیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے مختلف علوم کے موضوعات پر کتابیں لکھی جن میں اخلاق ناصری، اوصاف الاشراف، اصول دین، اخلاق، منطق، ہندسا، حیات، نجوم، شاعری اور عروض کے موضوعات شامل ہیں۔ ان کا مراغہ کے رصدخانے کے قیام کے 16 سال بعد، جب ان کی عمر 75 سال تھی، انتقال ہو گیا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اللهم اصلح لی دینی فإنه عصمة امری وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولو عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.